سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب و العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، سکون دل در مجلس اہل دل۔ سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب، جدھر بھی جاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب، جدھر بھی جاؤں کسے غم جانو دل سنا کسے میں زخمی جگر دکھاؤں کسے غم جانو دل سنا کسے میں زخمی جگر دکھاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں۔ یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت جفا سے آہنگ کیوں بناؤں، ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں۔ یہ دنیا والے تو بے وفا ہے، وفا کی قیمت سے بے خبر ہے، ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب، جدھر بھی جاؤں۔ یہ خود جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنو تو کیوں کر،
بت سے مراد آواز نہ رہے، بت سے مراد نہ رہے۔
یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنو تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹا، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں۔ یہ بت جو محتاج ہے
وہم کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار جدھر بھی جاؤں۔ یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل ہے مست و شیدا، یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل ہے مست و شیدا، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بنا، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بنا۔
بڑے بڑے شعرا جو قصیدے کہتے تھے حسینوں کے لیے وہ بھی مٹی ہو گئے، جن کے لیے قصیدے کہے تھے وہ بھی مٹی ہو گئے۔ سب کچھ عارضی ہے جہان فانی کے اندر، سب کچھ فانی ہے عارضی، نامحرموں کا عشق، امردوں کا عشق، لڑکوں کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، عورتوں کے لیے نامحرم مردوں کا فتنہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل تقوی والی حیات، پاکیزہ حیات، نورانی حیات نصیب فرمائے، برائیوں سے گناہوں سے نفرت عطا فرما دے۔
یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل ہے مست و شیدا، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بنا، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار جدھر بھی جاؤں۔ مجھے تو اختر سکون دل گھر ملا تو بس اہل دل کے در پر، مجھے تو اختر سکون دل گھر ملا تو بس اہل دل کے در، در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بنا، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بنا، مجھے تو سکون دل گھر ملا تو بس اہل دل کے در پر، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بنا، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار جدھر بھی جاؤں، کسی میں جانو دل سنا کسی میں رب
حیات المسلمین جو رسالہ ہے ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کا، اس سے زکوٰۃ کے علاوہ اور نیک کاموں میں خرچ کرنے کا بیان ہے. گزشتہ مجلس میں ہم زکوٰۃ سے متعلق احادیث مبارکہ پڑھ چکے ہیں، قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں اور احادیث مبارکہ پڑھ چکے ہیں. اب زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور نیک کاموں میں خرچ کرنا اور ہمدردی کرنا، یعنی زکوٰۃ دے کر بے فکر اور بے رحم نہ ہو جاوے کہ اب میرے ذمے تو کوئی کام نہیں، اب میرے ذمے کسی کی کوئی ہمدردی لازم نہیں رہی. زکوٰۃ تو ایک بندھا ہوا حق ہے، باقی بہت سے متفرق کام ایسے بھی ہیں کہ موقع پر ان میں مال خرچ کرنا، اور جس کے پاس مال نہ ہو یا اس میں مال کا کام نہ ہو تو جان سے مدد کرنا بھی ضروری ہے. باقی ضرورت کا درجہ اس کی تحقیق علماء سے ہو سکتی ہے. اس کی اجمالی دلیل ایک آیت اور حدیث لکھ کر پھر کچھ تفصیل لکھی جائے گی. اجمالی دلیل تو یہ ہے کہ آیت ہے جس میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی کچھ حقوق ہیں. پھر اس کی تائید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا. تائید اس طرح ہوئی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا اور خاص خاص موقع پر مال دینے کا بھی ذکر فرمایا. اس سے ثابت ہوا کہ یہ مواقع مال دینے کے زکوٰۃ کے علاوہ ہیں. یہ دعویٰ آیت اور حدیث دونوں سے ثابت ہو گیا. حاشیے میں طیبی و مرقات سے اس کی تفصیل کی کچھ مثالیں لکھی ہیں، یعنی یہ کہ سائل کو یعنی مانگنے والے کو اور قرض مانگنے والے کو محروم نہ کرے، برتنے کی چیز مانگی دینے سے انکار نہ کرے، پانی نمک آگ وغیرہ خفیف چیزیں ویسے ہی دے دے. آگے آیتوں اور حدیثوں سے زیادہ تفصیل معلوم ہوگی. تفصیلی دلیلیں یہ ہیں کہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور تم لوگ خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں، اور فرمایا کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھے طور پر قرض دینا یعنی اخلاص کے ساتھ، اور فرمایا کہ تم خیر کامل کو بھی کبھی حاصل نہ کر سکو گے، خیر کامل کو کبھی حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ جنت تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، ایسے لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں. فراخی میں تو آدمی خرچ کر دیتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ جب تنگی ہو جب بھی خرچ کرے اللہ کے راستے میں، کیونکہ رزق کا پھیلا دینا اور کھینچ لینا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ سب ہمارے امتحانات ہوتے ہیں. تو فراخی میں تو خوش رہتے ہیں لیکن تنگی میں شکایت پہ آ جاتے ہیں، واویلا پہ آ جاتے ہیں، بے صبری کرنے لگتے ہیں. تو یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے. اللہ کا عاشق اور اللہ کا دیوانہ اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار فراخی میں بھی خرچ کرتا ہے، تنگی میں بھی خرچ کرتا ہے بلا شبہ. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی، یعنی ہماری جان بھی ہمارا مال بھی سب اللہ ہی کا ہے، اللہ نے اس کو خرید لیا. اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان اللہ کی راہ میں ان کو طے کرنے پڑے یہ سب ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے. اور قرابت دار کو اس کا حق دیتے رہنا اور محتاج اور مسافر کو بھی، اور جو چیز تم خرچ کرو گے سو وہ اس کا عوض دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا عوض دے گا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ خدا کی محبت سے غریب اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. اور بھی بہت آیتیں ہیں جن میں زکوٰۃ کی قید نہیں، دوسرے نیک کاموں میں خرچ کرنے کا مضمون مذکور ہے. آگے احادیث مبارکہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے نیک کام میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ حرص یعنی مال کی محبت سے بچو. حرص معنی مال کی محبت، مال کی لالچ. اس حرص نے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا، یہ مال کی لالچ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کا دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بچو کیوں اس سے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی حیات میں ایک درہم خیرات کرنا مرنے کے بعد 100 درہم کی خیرات کرنے سے بہتر ہے. یعنی آدمی جب مرنے لگتا ہے تو سوچتا ہے کہ اب تو یہ دولت میرے کسی کام کی نہیں رہی, چلو اس کو وصیت کر دو, اس کو وصیت کر, اس کو دے دو, اس کو دے دو. تو یہ موقع جو ہے جو آخر وقت آ جاتا ہے, ایسے وقت خیرات کرنا کا ثواب تو ہوگا لیکن اس سے 100 درجہ بہتر ہے کہ یعنی اپنی جوانی میں اور اپنی حیات میں جب اس کو اپنی زندگی کا جو ہے امید ہو کہ ابھی اور جیئیں گے اس وقت خیرات کرنا, اس کا درجہ جو ہے بہت بڑا ہوا ہے, 100 درجہ بڑا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرات کرنے میں حت الامکان جلدی کیا کرو. بھائی کیا ہے, بات ہی نہیں کرو, ادھر بیٹھو, چلو ادھر بیٹھ جاؤ. مرتے وقت جو ہے بعض لوگ تمام مال اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں, خیرات کر دیتے ہیں, تو یہ وارثوں کا حق مارنا ہے, وارثوں کا حق مارنا ہے, وارثوں کا بھی حق ہوتا ہے سوائے خصوصی حالات کے, جو ہے یہ عام طور پر ایسا نہیں کرنا چاہیے. خصوصی کوئی حالات ہوں اس کو علماء سے پوچھ کے معلوم کر کے خرچ کر دے تو وہ اور بات ہے, لیکن عمومی طور پر ایسا لوگ جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. وارثوں کو محروم کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اور مرتے وقت وصیت کر جانے میں بھی یہ ہے کہ مرتے وقت اگر وصیت کرنی بھی ہے تو ایک تہائی کی وصیت جائز ہے, جتنا مال ہے اس کی ایک تہائی کی وصیت کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کی وصیت اگر کر بھی دی اول تو ناجائز ہے, لیکن اگر کر بھی دی تو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کا ایک تہائی مال اس مصرف میں خرچ کیا جائے گا جس کی اس نے وصیت کی ہے, اور باقی دو حصہ وارثوں میں تقسیم ہوگا. اور جو لوگ وراثت کو دباتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی ایک بالش زمین ہتھیائے گا قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو امن اور سکون سے جیتے نہیں دیکھا جو دوسروں کے مال پر قبضہ کرتے ہیں, وارثوں کو وراثت نہیں دیتے, بہت بڑا گناہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرات کرنے میں حت الامکان جلدی کیا کرو, کیونکہ بلا اس سے آگے بلا اس سے آگے نہیں بڑھ پاتی بلکہ رک جاتی ہے. یعنی صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو اس خیرات کرنے میں یعنی کہ جب موقع ہے جب کریں, بلکہ وقتاً فوقتاً دیتے رہنا چاہیے, کیونکہ بلا اس سے آگے نہیں بڑھنے پاتی بلکہ رک جاتی ہے. فائدے میں لکھا ہے کہ ثواب کے علاوہ یہ دنیا کا بھی فائدہ ہے, یعنی صدقہ اور خیرات کرنے سے ثواب بھی ہوتا ہے اور دنیا کا بھی یہ فائدہ ہے کہ بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے, بری موت کو ٹال دیتا ہے. تو اس میں حسن خاتمہ کی بھی بشارت ہے کہ وہ آخر, یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی بڑی رقمیں دے صدقے میں. اللہ کے نام پر اخلاص کے ساتھ 10 روپیہ بھی کوئی دے دے, 20 روپیہ بھی دے دیں تو اللہ کے یہاں جو ہے مال نہیں دیکھا جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے مالوں کو اور تمہارے اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیت اور دل کو دیکھتے ہیں, اخلاص کو دیکھتے ہیں. اخلاص سے اگر کوئی دے تو اس کا تھوڑا بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے, بہت قبول ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو مال خیرات کرتا ہے, مثلاً ایک آدمی کے پاس 10,000 روپیہ ہے, اس میں سے وہ 1,000 خیرات کرتا ہے تو گویا اپنے مال کا اس نے 10واں حصہ خیرات کیا. اور ایک آدمی جو ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے, 1,000 روپیہ ہے, اس میں سے اس نے 500 روپے دے دیا تو وہ 500 روپیہ جو ہے اس کی آدھی کل ملکیت کا آدھا ہوا, یعنی اس نے اپنا آدھا مال خیرات کیا. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ آدھا مال جو ہے یہ بڑھ جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک کھجور کی برابر پاک کمائی سے خیرات کرے اور اللہ تعالیٰ پاک ہی چیز کو قبول فرماتا ہے,
تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دانے ہاتھ میں لے لیتا ہے. یہ دانے ہاتھ کا مطلب ہمارے جیسا دانا ہاتھ نہیں ہے, اس کا مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے. اگرچہ اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر فرماتے ہیں. پھر اس کو بڑھاتا ہے, یعنی صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. فرمائے کہ جیسا تم نے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتے رہتے ہیں, بڑھاتے رہتے ہیں. صدقہ کر دیا, اللہ تعالیٰ اسے بڑھا رہے ہیں یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیرات دینا مال کو کم ہونے نہیں دیتا, خواہ آمدنی بڑھ جائے یا برکت بڑھ جائے, دونوں اس میں سے کوئی صورت پیش آتی ہے. جو آدمی خیر خیرات کرتا رہتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا, یا تو برکت بڑھ جاتی ہے, یعنی گنتی میں تو شاید مال کم ہو لیکن برکت میں اس میں برکت ہو جاتی ہے, اور کبھی آمدنی گنتی بھی بڑھ جاتی ہے, اور خواہ ثواب بڑھتا رہے. ثواب تو بڑھتا ہی بڑھتا ہے یقینی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کسی قسم کی بھلائی کو حقیر نہ سمجھنا, وہ اتنی صحیح کہ اپنے بھائی مسلمان سے خندہ پیشانی سے مل لو. کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے, اور خندہ پیشانی سے ملنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے. صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی مال خیرات کرے, لیکن صدقہ یہ بھی ہے کسی بھائی سے مسکرا کر مل لینا, اچھی تواضع کے ساتھ مل لینا, خیر خیریت پوچھ لینا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر مسلمان کے دل میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ضروری ہے. یہ جگہ کو چھوڑ کر نہ بیٹھو, خلل درمیان میں خالی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے, مجلس کے آداب میں سے ہے. محتاج ہو کر, طلبگار ہو کر, جیسے آدمی کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے تو کیسے بڑھ بڑھ کے گھس گھس کے آدمی لیتا ہے, تو اس طرح سے دین کے طلبگار بن کے ہونا چاہیے, تب دین ملتا ہے. اور لاپرواہی سے بیٹھے رہنے سے اور یا دور بیٹھنے سے محروم ہونے کا اندیشہ ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر مسلمان کے ذمے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ضروری ہے. لوگوں نے عرض کیا کہ اگر کسی کے پاس مال موجود نہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے کچھ محنت کرے اور مال حاصل کرے, اپنے کام میں بھی لاوے اور صدقہ بھی کرے. لوگوں نے عرض کیا کہ اگر معذوری کی وجہ سے یہ بھی نہ کر سکے یا اتفاق سے ایسا نہ کر سکے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کسی حاجت مند کی مدد کرے, یہ بھی صدقہ ہے. لوگوں نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے, آپ نے فرمایا کسی کو کوئی نیک بات بتلاوے. لوگوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو شر نہ پہنچاوے, یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. اللہ اکبر. یعنی کہاں تک آدمی اس سے اعراض کرے گا, اتنا تو کر ہی سکتا ہے, چاہے کتنا ہی تنگ دل ہو, کتنا ہی سنگ دل ہو, پتھر دل ہو, کوئی نیکی کرنا نہ جانتا ہو, اتنا تو کام ہر کوئی کر ہی سکتا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. فائدے میں لکھا ہے کہ ان سب کو صدقہ اس وجہ سے فرمایا, جیسا صدقہ سے خلق کو نفع پہنچتا ہے, صدقے سے خلق کو نفع پہنچتا ہے, ان کاموں سے بھی نفع پہنچتا ہے. ورنہ صدقے کے اصلی معنی تو اللہ کی راہ میں کچھ مال دینے کے ہیں, اور نقصان نہ پہنچانے کو نفع پہنچانے میں داخل فرمانا کتنی بڑی رحمت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انسان کے ہر جوڑ پر ہر روز ایک صدقہ لازم آتا ہے. دو شخصوں کے درمیان انصاف کر دے, یہ بھی صدقہ ہے. کسی شخص کو جانور پر سوار کرنے میں یا اس کا اسباب لادنے میں مدد کر دے, یہ بھی صدقہ ہے. کوئی اچھی بات جس سے کسی کا بھلا ہو جائے, یہ بھی صدقہ ہے. جو قدم نماز کی طرف اٹھاوے وہ بھی صدقہ ہے. کوئی تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دے, یہ بھی صدقہ ہے. اور مسلم شریف کی ایک دوسری حدیث میں اس کی شرح آتی ہے کہ گنتی کے قابل انسان کے اندر 360 جوڑ ہیں. جس شخص نے روزمرہ اتنی نیکیاں کر لیں اس نے اپنے کو دوزخ سے بچا لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہت اچھا صدقہ ہے کہ کوئی اونٹنی دودھ والی کسی کو مانگی دے دی جائے, اور اسی طرح بکری دودھ والی کسی کو مانگی دے دی جائے, اس طرح کہ وہ اس کا دودھ پیتا رہے, جب دودھ نہ رہے لوٹا دے. جو ایک برتن صبح کو بھر دے دیں ایک برتن شام کو بھر دے دیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کوئی درخت لگا دے یا کوئی کھیتی بو دے پھر اس میں سے کوئی انسان یا پرندہ یا چرندہ یا جانور کھا لے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا. اور مسلم کی ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو اس میں سے چوری ہو جاوے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. یہ حالانکہ مالک نے چور کو نفع پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا پھر بھی صدقے کا ثواب ملنا یہ کتنی بڑی رحمت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عالم سے پوچھ لینا چاہیے کہ مسجد سے اگر چپل چوری ہو جائے شاید اس میں بھی ہمارے لیے ثواب مرتب ہو جائے. چور کی چوری تو حرام ہے لیکن دیکھو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر راستے بہانے بخشنے کے عطا فرمائے کس کس طرح سے. حالانکہ چور نے چوری کر لیا تو اس کا فیل ہے حرام فیل ہے لیکن اس میں جس کا مال کا نقصان ہوا اس کو صدقے کا ثواب پہنچا دیا. اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بدچلن عورت کی اس بات پر بخشش ہو گئی کہ اس کا ایک کتے پر گزر ہوا جو ایک کنویں کے کنارے زبان لٹکائے ہوئے تھا پیاس سے ہلاک ہونے کو تھا. اس عورت نے اپنے چمڑے کا موزہ نکالا اور اس کو اپنی اوڑھنی میں باندھا اور اس کے لیے پانی نکالا اور اس کو پلایا اس سے اس کی بخشش ہو گئی. عرض کیا گیا کہ کیا ہم جانوروں کی خدمت کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے تر کلیجے والے ہیں یعنی جاندار ہیں ان سب میں ثواب ہے مگر جو موذی جانور ہیں جیسے سانپ بچھو ان کا حکم بخاری مسلم کی دوسری حدیثوں میں آیا ہے کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے. مگر اسلام تو دین رحمت ہے قتل کرنے میں بھی یہ حکم ہے کہ ایسے جانور کو اگر مارا جائے تو اس طرح مارا جائے کہ فوراً اس کی جان نکل جائے اس کو تڑپا کر نہ مارا جائے کہ اس کو تکلیف پہنچانا یہ بھی گناہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو رواج ہو گیا ہے کبوتر چوک بن گئے جگہ جگہ اور وہاں پر لوگ پیسہ دے کے کبوتروں کو دانا کھلاتے ہیں یہ انسانوں کے لیے مصیبت بن رہا ہے کیونکہ کبوتر مختلف بلڈنگوں میں مسجدوں کے اندر گھس گھس کے ہل رہے ہیں اور گھونسلے بنا رہے ہیں ان کی گندگی پھیل رہی ہے جگہ جگہ اور رہائشی لوگ پریشان ہو رہے ہیں. اسی طرح میں باہر نکلتا ہوں دیکھتا ہوں گھروں کے باہر کچرا لوگ ڈال دیتے ہیں رات کو اس خیال سے کہ بلی کتے کھا لیں گے ثواب ملے گا. اس میں ثواب نہیں ہے بلکہ اس میں اور گناہ مل رہا ہے اس لیے کہ اول تو یہ کھلانا پلانا یہ نسل بڑھانے کے مترادف ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی جانور بھوکا نظر آ رہا ہے بالکل بیچارہ بھوک سے لاغر ہو رہا ہے اور پیاسا ہے تو اس کو وقتی طور پر کچھ کھلا پلا دے. اول تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے لیے رزق بہت مقدر ان کا جو مقدر ہے ان کو مل جاتا ہے صبح نکلتے ہیں اور رات شام پیٹ بھرے گھر میں آ جاتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کا رزق مقرر ہے. لیکن اس سے ہو یہ رہا ہے کہ کتے خطرناک ہو رہے ہیں اور وہ انسانوں کو کی تکلیف کا باعث بن رہے ہیں انسانوں کو کاٹ رہے ہیں. یہاں سوسائٹی میں کتنے واقعات ہو گئے ہیں کہ کتے نے کاٹ لیا اور اس کو انجیکشن لگانے پڑے اور مویشی یہاں قربانی کے مویشی آئے ان کی ٹانگ چبا لی کتے نے تو یہ بہت ہی جہالت کی بات ہے. اسی طرح کبوتروں کو اس طرح دانا کھلانا ہی تو نسل بڑھانا ہے وہ کوئی بھوکے تو نہیں ہے اس کی نسل جتنی بڑھتی جائے گی اتنا ہی زیادہ پھر دانا چاہیے ہوگا. تو یہ کوئی ثواب کے کام نہیں ہے جس کو لوگ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں کیونکہ انسانوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے. ضرورت مند کو کھانا کھلائے انسان نظر نہیں آتے کھلانے کے لیے یہ جانوروں کی نسل بڑھائی جا رہی ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا سب کا جو ہے وہ بہت کام کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کون باتیں کر رہے ہیں باتیں مت کرو بھائی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمان کی عبادت کرو اور کھانا کھلایا کرو اور سلام کو عام کرو یعنی ہر مسلمان کو سلام کرو خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو اور کھانا کھلایا کرو. کھانا کھلانا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے مہمان نوازی کرنا کھانا کھلانا چاہے سادہ سا کھانا ہو عام کھلانا ہو عام کھانا ہو ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑھیا کھانا بنا کر کھلائے لیکن یہ عادت رکھنی چاہیے کہ کھانا مہمانوں کو کھلایا کرے یا لوگوں کو مہمان بنا کر کھلایا کرے. اور سلام کو عام کرو اور جب تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اپنے بھائی کا سامنا ہو اس وقت مسکرانا، جس سے وہ یہ سمجھے کہ مجھ سے مل کر اس کو خوشی ہوئی ہے، یہ بھی صدقہ ہے. اور کسی کو اچھی بات کا حکم کر دینا، بری بات سے منع کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے. اور راستہ بھول جانے کے مقام میں کسی کو راستہ بتلا دینا، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. اور کوئی پتھر کانٹا ہڈی راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی انڈیل دینا، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. یعنی کسی کے ساتھ معمولی سے معمولی بھلائی پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے. اور بات وہی ہے کہ جس قدر اخلاص اور اللہ کی محبت سے وہ عمل کیا جائے گا، وہ ایک چھوٹا سا عمل اس کے لیے پہاڑوں کے برابر ہو جائے گا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ ام سعد رضی اللہ عنہا، یعنی میری والدہ مر گئی ہیں، سو کون سا صدقہ زیادہ فضیلت کا ہے جس کا ثواب ان کو بخشوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی. انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس کا ثواب ام سعد رضی اللہ عنہا کے لیے ہے. دیکھیے، بعض لوگ جو ہے وہ تلاوت اور ذکر و اذکار پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ بھی بالکل صحیح طریقہ ہے. لیکن حکیم الامت میں لکھا ہے کہ آدمی ایک وقت آتا ہے، تھک جاتا ہے اور بھول بھی جاتا ہے کتنا طور پڑھ کے ایصال ثواب کرے گا، تو اس میں اور اچھا طریقہ وہ بھی کرے، اس کو بھی نہ چھوڑے. لیکن اس کا بھی آسان طریقہ بزرگوں نے بتایا ہے کہ جو کچھ ہمارے معمولات ہیں، تلاوت ہے، نوافل ہیں، جو کچھ بھی ہم اللہ کی توفیق سے یہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس میں یہ نیت کر لیں کہ اس کا جو کچھ پڑا ہے آج، اے اللہ اس کا ثواب ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما دیجئے، تمام اصحاب کرام اور رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین تبع تابعین اور تمام اولیاء کرام اور تمام مسلمانوں کو بخش دیجئے، تو یہ ثواب ان سب کو مل جائے گا اور کسی کے حصے میں سے کوئی ثواب کی کمی نہیں ہوگی. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ نے ان کی یہی تحقیق ہے کہ جتنے لوگوں کو بھی بخش دیا جائے گا مسلمانوں کو، تو پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا اور جن کو اس نے اشارے ثواب کیا ہے ان سب کو ملے گا، برابر برابر تقسیم ہو کر نہیں ملے گا، بلکہ پورا پورا ثواب ملے گا ان کو. تو یہ طریقہ یہ بھی ہے. لیکن اور بھی اس سے اچھا یہ طریقہ ہے جو دائم رہتا ہے، کنواں کھدوا دیا، برسہ برس وہ چلتا ہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. مسجد کی تعمیر میں لگا دیا، برسہ برس مسجد قائم ہے، اس میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو ثواب مل رہا ہے. اسی طرح سے مدرسے کے اندر دے دیا، کسی خانقاہ میں دے دیا، تو اس میں صبح شام اللہ اور رسول کے احکامات سیکھے سکھلائے جاتے ہیں. تو جب تک وہ مدرسہ قائم رہے گا، بلکہ جب تک اس سے علم کا نفع پہنچتا رہے گا، اور یا کسی طالب علم کو کتابیں دلوا دی. مگر یہ طریقہ بعض لوگوں نے کر رکھا ہے کہ قرآن شریف کے سیٹ لے لیتے ہیں اور چپ چاپ جا کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں. پہلے ہی 1000 قرآن شریف مسجد میں رکھے ہوئے ہیں، بیچارے مسجد والے اس کو سنبھال سنبھال کے کہاں تک رکھے. یہ جہالت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ نفع تو ہو، جو کام کیا اس سے نفع تو ہو. اب وہ قرآن شریف رکھنا تو ثواب ہے، لیکن پڑھنے والا تو کوئی ہے نہیں، پہلے ہی موجود ہے وہاں، تو اب مزید اس کی تعداد بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں. جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ کبوتروں کی نسل بڑھانا کوئی ثواب تھوڑی ہے، کتوں کی نسل بڑھانا کوئی ثواب تھوڑی ہے. گھروں کے دروازے گندے غلیظ ہو رہے ہیں، کچرا باہر پھیل رہا ہے، سرانڈ آ رہی ہے، یہ کوئی ثواب ہے؟ اس سے تو انسانوں کو تکلیف ہو رہی ہے. ان کاموں سے بچنا چاہیے. غرض یہ کہ پیسہ خرچ کر کے ایصال ثواب کرنا، وہ زیادہ یعنی قائم رہتا ہے، اس کا ثواب دیر پا رہتا ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کو اس کے ننگے ہونے یا کپڑا نہ ہونے کی حالت میں کپڑا دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبز کپڑے دے گا. اور جو مسلمان کسی مسلمان کو اس کے بھوکے ہونے یعنی کھانا نہ ہونے کی حالت میں کھانا دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل دے گا. اور جو مسلمان کسی مسلمان کو پیاس کے وقت پانی پلا دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی مہر لگی ہوئی یعنی نفیس شراب سے پلا دے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 چیزیں ہیں جن کا ثواب بندے کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے اور یہ قبر میں پڑا رہتا ہے. نمبر 1، جس نے علم دین سکھلایا. نمبر 2، یا تو کوئی نہر کھود دی. نمبر 3، یا کوئی کنواں کھودوایا. نمبر چار یا کوئی درخت لگایا ہو یا کوئی مسجد بنائی یا کوئی قرآن پاک چھوڑ گیا جس میں سے لوگ پڑھ رہے ہیں. مگر وہی بات ہے کہ بھئی اتنے قرآن پاک جمع ہو جائیں تو اس کا نفع تو ہو نفع نہیں ہوتا, تو یہ نہ ہونا چاہیے. ہر خرچ جو ہے اس کو سمجھداری کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے کہ اس اصل مقصود ہے لوگوں کو نفع پہنچانا, تو اس سے نفع ہونا چاہیے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو مدرسے کا منتظم ہے محتمم ہے یا جہاں بھی ہم خرچ کریں جس ادارے میں, اس کے محتمم سے پوچھ لیا جائے کہ ہم کچھ مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں کیا کام کریں, یا تو اس کو نقد دے دیں. سب سے اچھا تو یہی ہے تاکہ وہ اس کی ضرورت کے مطابق خرچ کر دے گا. اب مسجد کے اندر مصلی بنانے کا پیسہ ہے, مصلی بن چکا ہے, اب بیت الخلا بنانا باقی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں بیت الخلا بنانے میں پیسے خرچ کرنے سے ثواب نہیں ملے گا, تو گندی جگہ ہے, تو پھر بھائی آدمی نماز کیسے پڑھے گا, جس کو حاجت ہوگی وہ کیسے رفع کرے گا, اور پھر کیسے وضو کرے گا. کہ نہیں, اصل کام تو یہ ہے مصلی بنانا. جیسے حکیم الامت نے واز میں لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب چندے باز تھے, تو طرح طرح کی چکنی چپڑی باتیں کر کے چندہ گھسیٹتے تھے. تو ایک جگہ بیان کر رہے تھے, وہاں پردے سے عورتیں بھی تھیں, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے جن جن لوگوں نے مسجد کے اندر پیسہ دیا ہے چندہ دیا ہے, اور ان کے لیے بڑی دعائیں وہ کریں. اور انہوں نے کہا کہ افسوس کہ عورتیں تو اس سے محروم رہ گئیں بےچاری, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کیونکہ وہ تو سب محروم رہ گئے, مسجد تو بن چکی. پھر کہا ہاں یاد آیا, اچھا ابھی مصلی تو باقی ہے, مصلی خرچ کر لیں. تو اگر مصلی پہ خرچ کر دیں گی تو فرشتے جا کر اللہ میاں سے عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ آپ کی بندیوں کی نمازیں اور یہ آپ کی بندیوں کی جائے نمازیں. تو کھٹاکھٹ جو ہے وہ انہوں نے اپنے کسی نے اپنے زیور ڈالا, کسی نے کنگن ڈالا, کسی نے جو ہے وہ ایک پازیب ڈالی, تو جب ایک پازیب دیکھی دوسری کہاں ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک پیر تو جنت میں جائے گا دوسرا پیر جہنم میں جائے گا. تو مسجد کا کوئی بھی حصہ ہو, باؤنڈری والی کیوں نہ ہو, مسجد میں پانی کا انتظام ہو کروانا ہو, کسی بھی قسم کا خرچ سب مسجد ہی بنانے میں شمار ہوگا. اور دوسرے دیکھیں یہ حدیث شریف جو آئی ہے کہ جس نے مسجد بنائی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں, تو یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری مسجد بنائے. جتنا بھی حصہ اپنی استطاعت کے مطابق ڈالے گا, ایک اینٹ بھی اگر یہاں لگا دے گا تو وہاں ایک اینٹ نہیں ملے گی, بلکہ وہاں اللہ تعالیٰ پورا محل دیں گے. اللہ کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے, اخلاص کی ضرورت ہے بس, اخلاص. یا کوئی اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد بخشش کرے, بخشش کی دعا کرے. تو یہ سات چیزیں ایسی ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد بھی, یعنی علم دین سکھلایا, اب علم دین خود نہیں سکھلا سکتا, یا کمزور ہے بیمار ہے, یا علم دین اس کو حاصل ہی نہیں, تو وہ علم دین سکھلانے میں مدد کر دے, مدد مدرسے میں دے دے, جہاں علم سکھلایا جاتا ہے دین کی بات ہوتی ہے وہاں پر خرچ کر دے, تو ایسا ہی ہے اس نے علم سکھلایا. اسی طرح کوئی نہر کھود دی, نہیں تو نہر کھد رہی ہے اس میں کچھ اپنا خرچہ ڈال دیا, کنواں کھد رہا ہے اس میں اپنا خرچہ ڈال دیا, کوئی درخت لگا دیا, کوئی مسجد بنائی, یا کوئی قرآن پاک چھوڑ گیا. یعنی قرآن پاک سے مراد یہاں صرف قرآن پاک نہیں بلکہ علم دین کی کتابیں بھی ہیں, کوئی کتابیں کسی کو دے دی مدرسے میں دے دی, مگر وہی بات ہے کہ ضرورت دیکھ کے دے, جس چیز کی ضرورت ہو. یا کوئی اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد بخشش کی دعا کرے. اب ظاہر ہے اولاد کی اچھی تربیت کی ہوگی تو اولاد دعا کرے گی, ورنہ اولاد آج کل کہاں, اگر دینی تربیت نہ ہو تو کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. بعض لوگوں کو میں نے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں, ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں, ماں باپ نے ہم پہ یہ ظلم کیا, ہمارا یہ مار گئے, ہمارا یہ مار گئے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نہ رکھے. تو یہ بددینی کی وجہ سے ہے, اولاد کو دین نہ سکھانے کا یہ وبال ہے کہ وہ دعا بھی نہیں کرتی اولاد. اور ابن ماجہ نے بجائے درخت لگانے اور کنواں کھدوانے کے صدقے کا اور مسافر خانے کا ذکر کیا ہے. اس حدیث سے دینی مدرسے کی رفاہ عام کے کاموں کی بھی فضیلت ثابت ہوئی. یعنی کوئی بھی کام جو انسان کو نفع پہنچانے والا ہو, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں, اس کو صدقے کے ثواب عطا فرماتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فلانے کو بھی دے دیجئے. حدیث کے اخیر میں ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بعض اوقات کسی شخص کو دیتا ہوں حالانکہ دوسرا شخص مجھ کو اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے, مگر اس اندیشے سے دیتا ہوں کہ اس کو اگر نہ ملے تو وہ اسلام پر قائم نہ رہے اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں اوندے منہ ڈال دے, کیونکہ بعض نو مسلم اول میں مضبوط نہیں ہوتے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو مسلموں کی تالیف قلب فرماتے تھے تاکہ وہ اسلام میں مضبوط ہو جائیں. اگرچہ کوئی اور ضرورت مند آپ کے سامنے ہوتا تھا اور آپ کو وہ زیادہ محبوب ہوتا تھا، لیکن نو مسلموں کے جو ہے وہ تقویت کے لیے آپ نو مسلموں کو عطا فرما دیتے تھے، اور تکلیف کی سہار نہیں کر سکتے، ان کے اسلام سے پھر جانے کا شبہ رہتا ہے، تو ان کو آرام دینا ضروری ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت تھے اور نبی رحمت تھے، رعوف تھے، رحیم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ غم اپنی امت کا یہی تھا کہ ہر انسان جنت میں جانے والا بن جائے اور دوزخ سے بچ جائے۔ اس حدیث سے نو مسلموں کی امداد کرنے اور ان کو آرام پہنچانے کی فضیلت ثابت ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو سچا دین دے کر بھیجا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہ دے گا جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس سے نرمی کے ساتھ بات کی اور اس کی یتیمی اور بیچارگی پر ترس کھایا۔ اس حدیث میں یتیم خانوں کی امداد کی بھی فضیلت ہوئی، لیکن بھائی آج کل یتیم خانے اور جتنے بھی ادارے ہیں ان میں دیکھ بھال کر دینا چاہیے اور علماء سے پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ آج کل صحیح طریقے سے لوگوں کا مال خرچ نہیں کیا جا رہا، اس لیے مستند اداروں کو دے دے سب سے اچھا ہے، کیونکہ اللہ کا دین پھیلے گا تو یہ سب ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ دیکھیے لوگ زکات نہیں دیتے، اس کا کتنا بڑا بوال ہے کہ غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر زکات لوگ پوری ادا کر دیا کریں اور صحیح جگہ پر پہنچا دیا کریں تو کوئی بھی غریب نہیں رہے گا۔ اسلام کا نظام یہی ہے کہ جو کمزور ہے اس کی مالدار اس کی مدد کرتا ہے، لیکن آج کل جو ہے بڑا معاملہ ڈسبیلنس ہو گیا ہے، غریب تر ہو چکا ہے، امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے خدا کا دین پھیلے اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی یہی محبوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ اللہ کے دین کا پھیلانا محبوب۔ خلاصہ یہ کہ 10 آیتیں اور 20 احادیث ہیں جو مشکات شریف سے لی گئی ہیں، بجز 2-3 کے ان میں دوسری کتاب کا نام لکھ دیا ہے، ان سے بہت سے مواقع مخلوق کو نفع پہنچانے کے معلوم ہوئے، اور ایسے ہی اور بہت کام ہیں جو سب ایک آیت اور ایک حدیث میں جمع ہے۔ آیت یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ فائدہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب آدمیوں سے زیادہ پیارا وہ ہے جو آدمیوں کو زیادہ نفع پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه اصابهم جوع فاعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمره تمره۔ حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فقراء صحابہ کو جب بھوک نے ستایا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک کھجور عطا فرمائی۔ تشریح میں میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی فقر و تنگی رزق ان حضرات پر اس قدر زیادہ تھی کہ کبھی ایک ہی کھجور پر گزارا کرتے تھے۔
یا اللہ،
پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے معاشرت کی چند سنتوں کا بیان ہے۔ بندہ آج کرتا رہتا ہے کہ بعض لوگ تو بالکل ہی دھیان نہیں دیتے ان چیزوں پہ، گویا کہ بھینس کے آگے بین بجانا ہے، آخرت کے لیے محنت نہیں کرتے۔ میرے خیال سے 10-15 مرتبہ ہی کتاب میں ختم کر چکا ہوں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے حالات بدلتے نہیں، اس کو سیکھتے نہیں۔ مگر میں پھر عرض کرتا ہوں کہ معاشرت کی سنتوں کا بڑا کال ہے، کم از کم ان معاشرت کی سنتوں کو تو اپنانا چاہیے کہ اس میں کوئی محنت نہیں ہے، کوئی مشقت دماغ پر نہیں لینی کہ دعائیں اگر یاد نہیں ہوتی تو کم از کم معاشرت کی سنتوں کو تو ہم اپنا سکتے ہیں۔ وہ تو ایک آدمی کا فعل ہے کہ کس طرح وہ دوسروں کے ساتھ پیش آتا ہے، اور اپنے جس طرح بھی ہم نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ کم سے کم بات اتنی تو ہر آدمی کر سکتا ہے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہم سے کسی کو شر نہ پہنچے۔ اور اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے. یہ ہاتھ سے تو آدمی تکلیف پہنچانے کی نوبت کم آتی ہے، لیکن زبان سے تو بہت جلدی انسان تکلیف پہنچا دیتا ہے. تو ان دونوں باتوں کا خیال رکھیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور یہی سب معاشرت کی باتیں ہیں. اور حکیم الامت نے عجیب بات لکھی ہے کہ آداب معاشرت جو ہم اس کو عجیب سا مضمون سمجھتے ہیں، کیا ہے؟ کبھی عنوان کی تبدیلی ہوتی ہے، عنوان کا فرق ہوتا ہے. ورنہ حکیم الامت نے فرمایا کہ آداب معاشرت کا سب سے بڑا عنوان خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. کہ فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. یہ سارے کا سارا آداب المعاشرت کا سب سے بڑا عنوان ہے، سب سے بڑی نصیحت ہے کہ مسلمان کامل وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ایک روایت میں المسلم من سلم الناس ہے کہ تمام انسانیت اس سے محفوظ ہو کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا. ابھی جو میں نے عرض کیا کہ کبوتر چوک بنانا، کتے پالنا، کتوں کو کچرا ڈال دینا، یہ سب انسان کو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں. تھوڑی سی ہم فکر اپنے اندر پیدا کر لیں کہ ہم جو کام کرنے والے ہیں اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. کسی بھائی سے ملیں تو خوش اخلاقی سے ملیں، مسکرا کے ملیں. تو اس طرح کی جو سنتیں ہیں ان کو تو اپنانے میں کوئی محنت بھی نہیں ہے، کم از کم اتنا ہی ہم اپنے طور طریقوں کو بدل لیں. سلام کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے. جب ملے، ملاقات کرے تو سلام کریں، اس وقت جب جدا ہو تو بھی سلام کریں. یہ خدا حافظ اور یہ اللہ حافظ والے الفاظ جو ہیں، اور بعضے لوگ تو اور آگے بڑھ گئے کیونکہ یہود و نصارہ کی نقل میں گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ بھی شروع ہو گیا، گڈ آفٹرنون بھی شروع ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو گیا. تو یہ سب تو غیروں کی نقالی سے متعلق تو میں بتاتا رہتا ہوں کہ بڑا بھیانک جرم ہے، بہت بھیانک راستہ ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا راستہ ہے غیر مسلموں کی نقالی، کسی طور سے بھی ہو، زبان سے ہو یا وغیرہ قطر سے ہو یا طور طریقوں سے ہو. اللہ تعالیٰ میری بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے. غرض یہ کہ سلام کرنا چاہیے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ ہو، کیونکہ سلام اسلامی حق ہے، کسی کے جاننے اور شناسائی پر موقوف نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گزر بچوں پر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھی سلام کیا. اس لیے بچوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے. نشرتی کی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واقع معراج شریف کے موقع پر یہ بیت المقدس میں کا واقعہ ہے کہ اب تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی. سو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح تقریر کی کہ تمام محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، جس نے مجھ کو خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھ کو مقتدا صاحب قنوت بنایا کہ میرا اقتداء کیا جاتا ہے، اور مجھ کو آتش نمرود سے نجات دی اور اس کو میرے حق میں ٹھنڈا اور سلامتی کا ذریعہ بنا دیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب پر ثنا کر کے یہ تقریر کی کہ تمام محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، جس نے مجھ سے کلام خاص فرمایا اور مجھ کو برگزیدہ فرمایا اور مجھ پر تورات نازل فرمائی اور فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور میری امت کو ایسی قوم بنایا کہ حق کے موافق وہ ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق عدل کرتے ہیں. پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا کر کے یہ تقریر کی کہ جمیع محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھ کو زبور کا علم دیا اور میرے لیے لوہے کو نرم کیا اور میرے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا کہ وہ میرے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور پرندوں کو بھی تسبیح کے لیے مسخر فرمایا اور مجھ کو حکمت اور صاف تقریر عنایت فرمائی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتک استغیث. اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير اللهم اجعل سيرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك إلى العالمين گناہوں سے نفرت عطا فرما دے اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دے اور غیروں کی تقلید غیروں کی وضع قطع سے غیروں کے طریقوں کو پسند کرنے سے میری اولاد کی میرے گھر والوں کی میرے سب دوستوں کی ان کے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما نور والی زندگی عطا فرما پاکیزہ زندگی عطا فرما دلوں میں جو گندگیاں ہیں اے اللہ اس کو پاک فرما دے اے اللہ ہمارے قلوب کو مصفہ مجلہ مزکہ بنا دے اللہ ہمارے قلوب کو مصفہ مجلہ مزکہ بنا دے اے اللہ ہمارے قلوب کو مصفہ مجلہ مزکہ بنا دے ہمارے قلوب کا تزکیہ کامل فرما دے اے اللہ کوئی بھی غیر دل میں نہ رہے ہر غیر سے دل کو پاک فرما دے اے اللہ ہر غیر سے دل کو پاک فرما دے اے اللہ یہ نگاہوں کا فتنہ بدنگاہی کا فتنہ اے اللہ بڑا ظالم فتنہ ہے اے اللہ ہر وقت بلسرات ہے اے اللہ ہمیں کامیابی سے دنیا کی زندگی سے گزار دے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا اے اللہ صاف ستھرا داخل فرما صاف ستھرا اس دنیا سے نکال دے اے اللہ اپنے اور اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی کامل محبت عطا فرما دے اے اللہ جس میں کامل اطاعت ہو اے اللہ کامل اطاعت والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے اے اللہ اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے بال بال کو مطیع اور فرما بردار بنا لے اے اللہ ہم کل کے کل آپ کے غلام ہیں ہمارا ہر جز آپ کا غلام ہے اے اللہ ہمارے ہر ہر جز کو اپنا غلام بنا لیجئے اے اللہ ہمارے ہر ہر جز کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیجئے اے اللہ گناہوں سے بالکل پاک زندگی عطا فرما دے اے اللہ برائیوں سے بالکل پاک زندگی عطا فرما دے اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق اچھی معاشرت عطا فرما دے بہترین اخلاق بہترین معاشرت عطا فرما دے اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کا علم بھی عطا فرما دے اور ان طریقوں سے بے حد محبت عطا فرما دے اور ان پر جان فدا کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے کامل متبع سنت ہم سب کو بنا دے اے اللہ پاکیزہ ماحول عطا فرما دے بری صحبت سے میری بھی میرے بچوں کی میری اولاد کی میرے گھر والوں کی میرے سب دوستوں کی اور کے گھر والوں کی اور اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ بروں کو بھی نیک کر دے اللہ بروں کو بھی نیک کر دے اللہ برائی کو دور کر دے اللہ دل سے برائیوں کو نکال دے بری صحبت کو نیک صحبت میں بدل دے بروں کو نیک بنا دے ہم کو بھی نیک بنا دے ہم کو بھی نیک بنا دے بروں کو بھی نیک بنا دے اے اللہ اپنا دیوانہ بنا لے اپنا عاشق بنا لے اللہ اب تک جو غفلت ہم نے کی اے اللہ جرم کیا بڑا سب جرم کیا اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے احسان کرنے والے مالک احسان فرما دے اے اللہ احسان کرنے والے مالک ہمیں اپنا احسان مند اور شکر گزار بندہ بنا دے اے اللہ نافرمانی سے حفاظت فرما دے کامل فرما برداری عطا فرما دے اے اللہ کامل فرما برداری عطا فرما دے اللہ جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے جامعہ حکیم الامت میرے شیخ کا ادارہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ادارہ جامعہ اشرف المدارس اور میرے بچے کا ادارہ جامعہ امدادیہ مدرسہ امدادیہ اے اللہ یہ سب اور مسجد ابو بکر اور جہاں جہاں دین کی خدمتیں ہو رہی ہیں اے اللہ اہل حق دین کی خدمت کر رہے ہیں اے اللہ ان کی زبردست مالی اور روحانی مدد فرما اے اللہ ایک ایک فرد کو اے اللہ چاہے وہ علم دین سیکھ رہا ہو یا نہ سیکھ رہا ہو کسی اور معاونت میں ہو اے اللہ چاہے مال دینے والا ہو چاہے امداد کرنے والا ہو اے اللہ سب کے سب کو صاحب اقوا نسبت بنا دے اے اللہ ہم سب کو صاحب اقوا نسبت بنا دے اپنی نسبت خاصہ عطا فرما دے توبہ اخص الخواص ہم سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ توبہ اخص الخواص ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ توبہ اخص الخواص ہم سب کو نصیب فرما. اللہ میرے مشائخ کے درجات بےحد بلند فرما. اے اللہ میرے موجودہ شیخ حضرت دامت برکاتہم کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. امی جان صاحبہ بیمار ہیں, اللہ ان کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. اور حضرت والا کے تمام اہل دولت قدہ اور تمام احباب اور جملہ معاونین اور ادنا سے ادنا خدمتگار کو تعلق رکھنے والے کو اور ہم سب کو اللہ اپنی نسبت کامل عطا فرما. صاحب اقوا نسبت بنا. سب کو صحت کامل عاجلہ جسمانی روحانی عطا فرما. اور اے اللہ جو جو ضرورت مند ہیں, جو جائز حاجات ہیں ہماری, اے اللہ ان سب کے سب کو اے اللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. اے اللہ ہاتھ کسی کے آگے نہ پھیلیں سوا تیرے, کسی کے آگے نہ پھیلیں, کسی کا محتاج نہ کر, نہ مالی محتاج کرنا نہ جسمانی محتاج کرنا. اے اللہ عافیت کے ساتھ اے اللہ اس دنیا سے رخصتی عطا فرمانا. اپنی رضا کامل کے ساتھ, اپنی محبت و معرفت کاملہ کے ساتھ اس دنیا سے رخصتی عطا فرمانا. اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمانا. اے اللہ اپنی محبت سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ اپنی محبت سے محروم نہ فرما, اپنی معرفت سے محروم نہ فرمانا. اللہ مرنے سے بہت پہلے پہلے اپنی محبت و معرفت کا سمندر پلا دینا. اے اللہ ہم بھی چکھنا چاہتے ہیں تیرے اولیاء کی قلوب کی کیفیات اور ان کے سکون کو سنتے ہیں. اے اللہ عین الیقین, عین الیقین تو ہے, حق الیقین بھی عطا فرما دینا. اے اللہ ان کے لطف کا کچھ ادراک ہمیں بھی دے دینا. اے اللہ وہ کیسا اس دنیا کے اندر بالغ زندگی گزارتے ہیں, اے اللہ ہمیں بھی دے دینا اپنی مہربانی سے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمانا. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرمانا. جو رہ گیا مانگنے سے میری نالائقی سے یا میری کمزوری سے یا وقت کی کمی سے, اے اللہ آپ ہماری حاجتوں کو جانتے ہیں, ہمیں کیا کیا ضرورت ہے. اے اللہ ہماری آخرت بھی بنا دے اور ہماری دنیا بھی بنا دے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دور بے بہا دیے ہیں. اے اللہ مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے, دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں. اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. اللہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے عطا فرما دے. اے اللہ ہماری جھوکیوں کی بھی وسیع کر دے اور اللہ اس میں بھر بھر کے عطا فرما دے, بھر بھر کے عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین.